بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم گلزار اردو لازمی حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 2 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. روزمرہ اور محاورہ میں منحیث الاستعمال ایک اور بھی فرق ہے. روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو تقریر و تحریر اور نظم و نثر میں ضروری سمجھی گئی ہے. یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے سے ساقط سمجھا جائے گا. مثلا کلکتے سے پشاور تک 7-8 کوس پر ایک پختہ سرا اور ایک کوس پر مینار بنا ہوا تھا. یہ جملہ روزمرہ کے موافق نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یوں ہونا چاہیے: کلکتے سے پشاور تک 7-7 8-8 کوس پر ایک ایک پختہ سرا اور کوس کوس بھر پر ایک ایک مینار بنا ہوا تھا. یا مثلا آج تک ان سے ملنے کا موقع نہ ملا, یہاں نہ ملا کی جگہ نہیں ملا چاہیے. یا وہ خاوند کے مرنے سے درگور ہوئی, یہاں زندہ درگور ہو گئی چاہیے. سو گئے جب وقت تب بیدار آنکھیں ہو گئیں, یہاں ہو گئی کی جگہ ہوئی ہونا چاہیے. یا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہوا, یہاں کیا ہو گیا چاہیے. غرض نظم ہو یا نثر, دونوں میں روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو نہایت ضروری ہے. مگر محاورے کا ایسا حال نہیں ہے. محاورہ اگر عمدہ طور سے باندھا جائے تو بلا شبہ پست شعر کو بلند اور بلند کو بلندتر کر دیتا ہے. لیکن ہر شعر میں محاورہ باندھنا ضروری نہیں, بلکہ ممکن ہے کہ شعر بغیر محاورے کے بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر واقع ہو, اور ممکن ہے کہ ایک پست اور ادنا درجے کے شعر میں بدتمیزی سے کوئی لطیف و پاکیزہ محاورہ رکھ دیا گیا ہو. ایک مشہور شاعر کا شعر ہے: گوہر اشک سے لبریز ہے سارا دامن, آج کل دامن دولت ہے میرا دامن. اس شعر میں کوئی محاورہ نہیں باندھا گیا, باوجود اس کے شعر تعریف کے قابل ہے. دوسری جگہ یہی شاعر کہتا ہے: اس کا خط دیکھتے ہیں جب صیاد, طوطے ہاتھوں کے اڑا کرتے ہیں. اس شعر میں نہ کوئی خوبی ہے نہ مضمون ہے, صرف ایک محاورہ بندھا ہوا ہے اور وہ بھی روزمرہ کے خلاف, یعنی اڑ جاتے کی جگہ اڑا کرتے ہیں. محاورے کو شعر میں ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی خوبصورت عضو بدن انسان میں, اور روزمرہ کو ایسا جاننا چاہیے جیسے تناسب اعضاء بدن انسان میں. جس طرح بغیر تناسب اعضاء کے کسی خاص عضو کی خوبصورتی سے حسن بشرا کامل نہیں سمجھا جا سکتا, اسی طرح بغیر روزمرہ کی پابندی کے محض محاورات کے جا بجا رکھ دینے سے شعر میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی. شعر کی معنوی خوبی کا اندازہ اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں کر سکتے ہیں, لیکن لفظی خوبیوں کا اندازہ کرنا صرف اہل زبان کا حصہ ہے. اہل زبان عموماً اس شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں روزمرہ کا لحاظ کیا گیا ہو, اور اگر روزمرہ کے ساتھ محاورے کی چاشنی بھی ہو تو وہ ان کو اور بھی زیادہ مزہ دیتی ہے. مگر عوام و خواص کی پسند میں بہت بڑا فرق ہے. عوام محاورہ یا روزمرہ کے ہر شعر کو سن کر سر دھننے لگتے ہیں, اگرچہ شعر کا مضمون کیسا ہی متبذل یا رقیق اور سبق ہو, اور اگرچہ محاورہ کیسا ہی بے سلیقے سے باندھا گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اسلوبوں میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, جب انہیں اسلوبوں میں وزن کی کھچاوٹ اور قافیوں کا تناسب دیکھتے ہیں اور معمولی بات چیت کو شعر کے سانچے میں ڈھلا ہوا پاتے ہیں, تو ان کو ایک نوع کا تعجب اور تعجب کے ساتھ خوشی پیدا ہوتی ہے. مگر خواص کی پسند اور تعجب کے لیے صرف روزمرہ کا وزن کے سانچے میں ڈھال دینا کافی نہیں. ان کے نزدیک محض تک بندی اور معمولی بات چیت کو موضوع کر دینا کوئی تعجب خیز بات نہیں. ہاں, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مضمون معمولی روزمرہ میں کمال خوبی اور صفائی اور بے تکلفی سے ادا کیا گیا ہے, تو بلا شبہ ان کو بے انتہا تعجب اور حیرت ہوتی ہے, کیونکہ فن شعر میں اور خاص کر اردو زبان میں کوئی بات اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ عمدہ مضمون معمولی بول چال اور روزمرہ میں پورا پورا ادا ہو جائے. جن لوگوں نے روزمرہ کی پابندی کو سب چیزوں سے مقدم سمجھا ہے, ان کے کلام کو بھی جب نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو جا بجا فروغ گذاشتیں اور کثریں نظر آتی ہیں. بس جب کوئی شعر باوجود مضمون کی متانت اور سنجیدگی کے روزمرہ اور محاورے میں بھی پورا اتر جائے تو لا محالہ اس سے ہر صاحب ذوق کو تعجب ہوتا ہے. مثلا میر انشاء اللہ خان اس بات کو گو کہ افسردگی کے عالم میں خوشی اور عیش و عشرت کی چھیڑ چھاڑ سخت ناگوار گزرتی ہے اس طرح بیان کرتے ہیں: نہ چھیڑ اے نکھتے بات بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ یا مثلا مرزا غالب اتنے بڑے مضمون کو کہ میں جو معشوق کے مکان پر پہنچا تو اول خاموش کھڑا رہا، پاسبان نے سائل سمجھ کر کچھ نہ کہا۔ جب معشوق کے دیکھنے کا حد سے زیادہ شوق ہوا اور صبر کی طاقت نہ رہی تو پاسبان کے قدموں میں گر پڑا۔ اب اس نے جانا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ناگفتگو ہے، دو مصروں میں اس طرح بیان کرتے ہیں، گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسبان کے لیے۔ یا مثلا مرزا غالب کہتے ہیں، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ قاعدہ ہے کہ جب تک انسان عشق و محبت کو چھپاتا ہے اس کو ہر ایک بات کا پاس و لحاظ رہتا ہے، لیکن جب راز فاش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی سے شرم اور حجاب نہیں رہتا۔ اس شعر میں یہی مضمون ادا کیا گیا ہے۔ دھویا جانا بے حیا اور بے لحاظ ہو جانے کو کہتے ہیں، اور پاک آزاد اور شہدے کو کہتے ہیں۔ رونے کے لیے دھویا جانا اور دھوئے جانے کے لیے پاک ہونا، باوجود اتنی لفظی مناسبتوں اور محاورے کی نشست اور روزمرہ کی صفائی کے، مضمون پورا پورا ادا ہو گیا ہے، اور کوئی بات ان نیچرل نہیں۔ یا مثلا مومن خان کہتے ہیں، کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ آنکھیں چرانا اغماز اور بے توجہی کرتا ہے، کھو جانا شرمندہ اور کھسیانہ ہو جانا، پا جانا سمجھ جانا یا تاڑ جانا معنی ظاہر ہیں۔ اس شعر کا مضمون بھی بالکل نیچرل ہے، اور محاورات کی نشست اور روزمرہ کی صفائی قابل تعریف ہے، اگرچہ اس کا ماخذ مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پائے جائے ہے، مگر مومن کے ہاں زیادہ صفائی سے بندھا ہے۔ اسی قبیل کے یہ اشعار سے، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو۔ ذوق، چال ہے مجھ ناتواں کی مرغ بسمل کی تڑپ، ہر قدم پر ہے یقین یہاں رہ گیا وہاں رہ گیا۔ آتش، جو بے اختیاری یہی ہے تو قاصد ہمیں آ کے اس کے قدم دیکھتے ہیں۔ میر، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ہے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہوئی۔ شیفتہ، یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے، کبھی گویا جہاں میں تھی ہی نہیں۔ داغ، غرض روزمرہ کی پابندی تمام اصناف سخن میں عموماً اور غزل میں خصوصاً جہاں تک ہو سکے نہایت ضروری چیز ہے، اور محاورہ بھی بشرطے کے سلیقے سے باندھا جائے شعر کا زیور ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ مشق، ایک، محاورے کا اطلاق مفرد لفظ پر کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دو، روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق ہے؟ تین، چند مثالیں دے کر سمجھائیے کہ محاورے کا اطلاق ان افعال پر ہوتا ہے جو کسی اسم سے مل کر حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ چار، فصاحت کے لیے روزمرہ کی پابندی ضروری ہے یا محاورے کی؟ پانچ، ذیل کے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اصطلاح، اطلاق، مجازی، قیاس، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، افسردگی، مبتذل، تین پانچ کرنا، زندہ درگور ہونا، وقت سو جانا، حسن بشرا، بے باک ہو جانا۔ چھ، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جو حرف دو لفظوں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ اب آپ ذیل کے مرکبات میں عطفی پر غور کیجیے۔ ایک، امیر و غریب، لیل و نہار، لطیف و عنایت، صحیح۔ دو، امیر اور غریب، سرد اور گرم، نشیب اور فراز، صحیح۔ تین، دن و رات، شہر و گاؤں، ندی و پہاڑ، غلط۔ ان مثالوں سے آپ نے یقیناً یہ نتیجہ خس کیا ہوگا کہ نمبر ایک، عربی زبان کے حروف عطف صرف عربی الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں۔ دو، فارسی زبان کے حروف عطف عربی اور فارسی الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں لیکن ہندی الفاظ کو نہیں جوڑ سکتے۔ تین، ہندی زبان کے حروف عطف عربی، فارسی، ہندی اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں۔ سات، اب آپ مندرجہ ذیل مرکبات عطفی میں سے بتائیے کہ کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط۔ حق و انصاف، مٹی و پانی، عیش و عشرت، پہاڑ و جنگل، عقل و سمجھ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو، گھر و آنگن، شادی و بیاہ، گل و گلزار، نقش و نگار، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، محمد حسین آزاد 1830 تا 1910۔ واضح ہو کہ ملکہ صداقت زمانی سلطان آسمانی کی بیٹی تھی، جو کہ ملکہ دانش خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھالا تو اول تعلیم و تربیت کے سپرد ہوئی۔ جب انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا حق ادا کر دیا تو باپ کے دربار میں سلام کو حاضر ہوئی۔ اسے نیکی اور نیک ذاتی کے ساتھ خوبیوں اور محبوبیوں کے زیور سے آراستہ دیکھ کر سب نے صدق دل سے تعریف کی۔ عزت دوام کا تاج مرسا سر پر رکھا گیا اور حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ۔ عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلا نابکار تھا کہ ہومک تیرا دماغ اس کا باپ تھا اور حوث ہوا پرست اس کی ماں تھی۔ اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر جب کبھی کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کے بھانڈ آیا کرتے تو ان کی سنگت میں وہ آ جاتا تھا۔ اتفاقاً وہ اس دن بھی آیا ہوا تھا اور بادشاہوں کو ایسا خوش کیا تھا کہ اسے ملوث خاص کا خلعت مل گیا۔ یہ منافق دل میں سلطان آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ نے بھڑکایا، چنانچہ وہاں سے چپتے چپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ جب یہ دو دعوے دار نئے ملک اور نئی رعیت کے تسخیر کرنے کو اٹھے تو چونکہ بزرگان آسمانی کو ان کی دشمنی کی بنیاد ابتدا سے معلوم تھی، سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑائی کا کیا انجام ہو۔ سچ کے زور و طاقت کو کون نہیں جانتا، چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی حقیقت کے دعوے تھے۔ اٹھی اور اپنے زور میں بھری ہوئی اٹھی، اسی واسطے بلند ہو کر اکیلی آئی اور کسی کی مدد ساتھ نہ لائی۔ ہاں آگے آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑاتے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ادراک پرواز تھا، مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ تباہ ہے، شریک نہیں۔ ملکہ کی شان شہانہ تھی اور دبدبا خسروانہ تھا۔ اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی مگر استقبال رکاب پکڑے تھا۔ جو قدم اٹھتا تھا 10 قدم آگے پڑتا نظر آتا تھا۔ ساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تو انسان کیا فرشتے سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا۔ دروغ دیوزاد بحروب بدلنے میں طاق تھا، ملکہ کی ہر بات کی نقل کرتا تھا اور نئے نئے سوانگ بھرتا تھا، تو بھی وضع اس کی گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ دنیا کی ہوا و حوث، ہزاروں رسالے اور پلٹنے اس کے ساتھ لیے ہوئے تھیں، اور چونکہ یہ ان کی مدد کا محتاج تھا، اسی لالچ کا مارا کمزور تابے داروں کی طرح ان کے حکم اٹھاتا تھا۔ ساری حرکتیں اس طرح کی بے معنی تھیں اور کام بھی الٹ پلٹ بے اوسان تھے، کیونکہ استقلال ادھر نہ تھا۔ اپنی شوبدہ بازی اور نیرنگ سازی سے فتح یاب تو جلد ہو جاتا تھا مگر تھم نہ سکتا تھا۔ ہوا و حوث اس کے یار وفادار تھے، اور اگر کچھ تھے تو وہی سنبھالے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو کر سخت لڑائی آن پڑتی تھی۔ اس وقت دروغ دیوزاد اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لیے سر پر بادل کا دھواں دھار پگڑ لپیٹ لیتا تھا، لاف و غذاف کو حکم دیتا کہ شیخی اور نمود کے ساتھ آگے جا کر غل مچانا شروع کر دو، ساتھی دغا کو اشارہ کر دیتا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ دائیں ہاتھ میں تراری کی تلوار، بائیں ہاتھ میں بے حیائی کی ڈھال ہوتی تھی، غلط نما تیروں کا ترکش آویزہ ہوتا تھا۔ ہوا و حوث دائیں بائیں دوڑے پھرتے تھے، دل کی ہٹ دھرمی، بات کی پیچ پیچھے سے زور لگاتے تھے۔ غرض کبھی مقابلہ کرتا تھا تو ان زوروں کے بھروسے پر کرتا تھا، اور باوجود اس کے ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ دور دور سے لڑائی ہو۔ میدان میں آتے ہی تیروں کی بوچھاڑ کر دیتا تھا، مگر وہ بھی باد ہوائی، اٹکل پچو، بے ٹھکانے ہوتے تھے۔ خود ایک جگہ پر نہ ٹھہرتا تھا، دم بدم جگہ بدلتا تھا، کیونکہ حق کی کمان سے جب تیر نظر اس کی طرف سر ہوتا تھا تو جھٹ تاڑ جاتا تھا۔ ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ باپ کی کڑک بجلی کی تلوار نہ تھی، مگر چہرہ بھی تو ہیبت ناک تھا اور روب خداداد کا خود سر پر دھرا تھا۔ جب مارکا مار کر ملکہ فتح یاب ہوتی تھی تو یہ شکست نصیب اپنے تیروں کا ترکش پھینک، بے حیائی کی ڈھال منہ پڑ لے، ہوا و حوث کی بھیڑ میں جا چھپتا تھا، نشانے لشکر گر پڑتا تھا اور لوگ پھریرا پکڑے زمین پر گھسیٹے پھرتے تھے۔ ملکہ صداقت زمانی کبھی زخمی بھی ہوتی تھی، مگر سانچ کو آنچ نہیں، زخم جلد بھر آتے تھے، اور وہ جھوٹا نابکار جب زخم کھاتا تو ایسے سڑتے کہ اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے تھے۔ مگر ذرا انگور بندھے اور پھر میدان میں آن کودا۔ ماخوذ از نیرنگ خیال۔ مشق نمبر ایک، ملکہ صداقت زمانی کو سلطان آسمانی کی بیٹی اور ملکہ دانش خاتون کو اس کی ماں کیوں قرار دیا گیا؟ دو، سلطان آسمانی نے اپنی بیٹی صداقت زمانی کو کیا حکم دیا اور کیوں؟ تین، ہماق تیرہ دماغ کو دروغ دیوزاد کا باپ اور حوث سے ہوا پرست کو اس کی ماں کیوں کہا گیا؟ چار، دروغ دیوزاد سلطان آسمانی کے دربار میں کس طرح پہنچا تھا؟ پانچ، رزم گاہ میں ملکہ صداقت کی تصویر کس طرح کھینچی گئی ہے؟ چھ، رزم گاہ میں دروغ دیوزاد کے ساتھ کون کون تھا اور وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے؟ سات، حق و باطل کے مارکے میں فتح کس کو حاصل ہوتی تھی اور کیوں؟ آٹھ، ذیل کے فقروں میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ سادہ الفاظ میں بیان کیجیے۔ ایک، عزت و احترام کا تاج مرسا سر پر رکھا گیا۔ دو، جب کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کے بھانڈ آیا کرتے تھے تو ان کی سنگت میں وہ آ جاتا تھا۔ تین، آگے آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑاتے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ادراک پرے پرواز تھا۔ چار، ہوا و حوث اس کے یار وفادار تھے۔ پانچ، دل کی ہٹ دھرمی بات کی پیچ پیچھے سے زور لگاتے تھے۔ سوال نمبر نو، اس سبق میں مضمون نگار جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے۔ دس، صداقت، دروغ، حسد، حوث، دانشمندی، شیخی، نمود وغیرہ، یہ سب انسان میں پائی جانے والی اچھائیاں اور برائیاں ہیں۔ مضمون نگار نے انہیں اپنے مضمون میں اس طرح پیش کیا ہے کہ گویا یہ خود زندہ انسان ہوں۔ اس قسم کی مضمون نگاری کو تمثیل نگاری کہتے ہیں۔ آپ حق گوئی اور مصلحت پسندی کو زندہ انسان قرار دے کر ان کی آپس کی گفتگو کو مکالمے کی شکل میں لکھیے۔ ٹھیلے والا شہزادہ، خواجہ حسن نظامی، 1878 تا 1957۔ 1911 کے دربار میں دہلی کے دن پھرے، نئے شہر کی تیاریاں شروع ہوئیں، نقشے بنے، نامور انجینئروں کی دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگیں۔ شاہان اودھ کے مورث منصور علی خان صفدر جنگ کے مقبرے کے آس پاس گملہ اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہوئے۔ ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا۔ پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑی اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیریل سٹی، شہنشاہی شہر دہلی کی تعمیرات میں جانے لگے۔ 11 مئی 1917 کا ذکر ہے۔ ٹھیک دوپہر کی دھوپ اور حواس کھونے والی گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ سر پر سورج کی تیز کرنیں، سفید داڑھی اور مونچھوں پر راستے کا گرد و غبار، پیشانی پر پسینے میں اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی۔ پیچھے سے ایک موٹر غالباً قطب صاحب سے آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ہر چند بگل بچایا مگر بوڑھے اور بہرے ٹھیلے والے نے اس کی آواز نہ سنی اور ٹھیلے کو سڑک سے نہ بچایا۔ موٹر قریب آئی اور ٹھیلے سے ٹکرائی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا، فوراً موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس موٹر میں ایک سوداگر اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ ٹھیلے والے کو غریب بوڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بیتاب ہو گیا۔ ہاتھ میں بطور فیشن کے ایک کوڑا تھا، اسی کو لیا، موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا۔ ٹھیلے والا اکیلا تھا، ضعیف اور ناتوا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مفلس اور نادار تھا۔ مگر خبر نہیں دل میں کیا ہمت اور جرات رکھتا تھا کہ دو چار کوڑے تو پہلے حملے میں اس نے کھا لیے، لیکن پھر بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نے بھی اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور چابک کے باس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا مغز پھٹ گیا۔ موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ وہ اس بوڑھے کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابک کی لکڑی اس کے سر پر بھی پڑی، جس نے اس کا چہرہ بھی خون سے لال کر دیا۔ موٹر نشین عورت نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا اور بلبلا کر چیخی کہ خدا کے لیے تم موٹر میں آ جاؤ، ورنہ یہ گنوار تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر جوان اور موٹربان دونوں موٹر میں بیٹھ گئے اور ٹھیلے والے کو گالیاں دینے لگے۔ بوڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا کہ بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے، تیموری تماچا کھانا آسان نہیں ہے۔ ٹھیلے والا اس قدر بہرا تھا کہ موٹر والوں کی گالیاں اس نے نہ سنی اور پھر ٹھیلے پر آن بیٹھا۔ موٹر بھی دہلی چلی گئی اور ٹھیلا بھی رائے سینا، یعنی وہ مقام جہاں نئی دہلی کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں اینٹیں ڈالنے روانہ ہو گیا۔ رائے سینا کے تھانے میں دوسرے دن دو زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے۔ وہ بوڑھا ٹھیلے والا بھی کھڑا تھا۔ داروغہ پولیس نے پوچھا، کیا تم نے ان کو زخمی کیا ہے؟ دوسرے ٹھیلے والے بولے، حضور یہ بہرا ہے۔ تب ایک سپاہی نے بوڑھے کے کان کے پاس جا کر یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میں نے مارا ہے، انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا، چار کوڑے مارے تو میں نے بھی جواب ترکی بترکی دیا۔ یہ امیر لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے ان زخمیوں کے ماں باپ میرے غلام تھے، اور یہی نہیں سارا ہندوستان میرا محکوم تھا۔ داروغہ پولیس ہنسا اور اس نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی ہے۔ اچھا اس کو حوالات میں لے جاؤ، کل عدالت میں چالان پیش کیا جائے گا۔ ایسے دیوانے کو پاگل خانے بھیج دینا چاہیے۔ سٹی میجسٹریٹ کے ہاں بوڑھا ٹھیلے والا پولیس کی حراست میں حاضر تھا اور دونوں مدعی بھی موجود تھے۔ کورٹ انسپیکٹر نے واقعات پیش کیے تو عدالت نے مدعی علیہ کا بیان لینا چاہا اور یہ معلوم کر کے کہ وہ بہرا ہے، چپراسی نے چیخ چیخ کر اس کا اظہار کیا۔ بوڑھے نے بیان کیا، میرا نام ظفر سلطان ہے، میں مرزا بابر بہادر شاہ بادشاہ کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے۔ غدر کے بعد میں نے ہزاروں پریشانیاں اٹھائیں، ملکوں ملکوں پھرتا ہوا دہلی میں آ گیا اور ٹھیلا چلانے کا کام کرنے لگا۔ 11 مئی 1917، جو 11 مئی 1857 کی طرح گرم اور سخت تھی، اس واقعے کی تاریخ ہے۔ میں بہرا ہوں، میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی، موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم نہیں کھایا اور میرے چار کوڑے مارے۔ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے اور ظلم و جور کو سہنے کی تو عادت ہو گئی ہے، مگر پہلے نہیں تھی۔ جس جگہ عدالت کی کرسی ہے اسی مقام پر غدر سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ میرے دل و دماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا، گو میری آنکھوں نے نظاروں کی دید مدت سے ترک کر دی ہے۔ میں کیوں کر چار کوڑوں کی برداشت کر سکتا تھا، میں نے بے شک بدلہ لیا اور ان دونوں جوانوں کے سر پھاڑ ڈالے۔ اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کو تیار و آمادہ ہوں۔ بوڑھے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میجسٹریٹ صاحب جو یورپین تھے قلم منہ میں لے کر بوڑھے کو دیکھنے لگے اور ان کا مسلمان سرشتردار آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ دونوں مدعی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے۔ عدالت نے حکم دیا تم کو رہا کیا جاتا ہے اور مدعیوں پر 10-10 روپیہ جرمانہ، کیونکہ ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں پہلے مدعی علیہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے چپراسی کے ذریعے بوڑھے شہزادے سے سوال کیا، کیا تمہاری پینشن سرکار سے مقرر نہیں ہوئی؟ تم ٹھیلے کا ذلیل کام کیوں کرتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ انگریزی سرکار نے ہمارے خاندان والوں کو 5-5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، مگر میں اول تو برسوں دہلی سے غیر حاضر رہا، اس کے علاوہ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں کام کر کے محنت کی روزی کمانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جناب مجھ کو ٹھیلے میں 3-4 روپے روزانہ مل جاتے ہیں، 2 روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچ ہے جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے، اور 2 روپے مجھ کو بچ جاتے ہیں۔ میں 5 روپیہ مہینہ لے کر کیا کرتا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں اور مجھ کو ہر طرح کی آزادی اور بے فکری ہے۔ جو لوگ آپ کی کچہریوں میں نوکری تلاش کرتے پھرتے ہیں اور BA MA پاس ہونے میں عمرے برباد کرتے ہیں، ان سے مجھ ٹھیلے والے کی حالت لاکھ درجے بہتر ہے۔ ٹھیلا چلانے میں کچھ ذلت نہیں ہے، کیونکہ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور خود بیل بن کر محکوم نہیں بنتا۔ ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی کے قریب اس کا گھر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں آج کچہری میں موجود تھا اور میں نے آپ کے بیان کا چرچا سنا تھا، کیا آپ مجھ کو غدر کے حالات سنا سکتے ہیں کہ آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں رہے اور آپ پر کیا کیا مصیبت پڑی؟ یہ سن کر شہزادے نے اپنی داستان کہنی شروع کی۔ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں۔ مرزا بابر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ غدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو ہندوستان میں نہ تھی، مگر عزت بادشاہوں کی سی ہر صوبہ، ہر شہر اور ہر آبادی میں ان کے نام کی جاتی تھی، اور دہلی میں تو ہر شخص بہادر شاہ اور ان کے خاندان کا وہی ادب و لحاظ کرتا تھا جو شاہ جہان اور عالمگیر کے وقت میں ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، اگرچہ ان کی اور بھی اولاد تھی مگر اپنی ماں کا میں اکلوتا تھا۔ میرے والد کا غدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسے ستمکاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کی، ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ اس کے بعد جب انگریز پنجاب کی مدد لے کر دہلی پر آئے اور اس کو مغلوب کر لیا تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا۔ میری والدہ نابینا تھیں اور آئے دن کی بیماریوں سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ رتھ میں سوار ہونا بھی ان کو دوبھر تھا، مگر 2 عورتوں کی مدد سے میں نے ان کو سوار کرایا اور خود بھی اس میں سوار ہو کر دہلی سے نکلا۔ بادشاہ وغیرہ تو مقبرہ ہمایوں گئے تھے، مگر میں نے کرنال کا رخ کیا کیونکہ وہاں میرے ایک دوست رہتے تھے جن سے دہلی میں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ کرنال کے علاقے میں صاحب حیثیت زمیندار تھے۔ ہمارا رتھ اجمیری دروازے سے باہر نکلا۔ راستہ تو لاہوری دروازے سے تھا، مگر ادھر انگریزی فوج کا ڈر تھا۔ دیکھا تو ہزاروں آدمی، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، بخشیاں سروں پر رکھے حیران و پریشان چلے آ رہے ہیں۔ رتھ والے نے کہا کہ گڑگانوں سے ہو کر کرنال چلنا چاہیے تاکہ فوج والوں کے ہاتھ سے امن رہے۔ گڑگانوں تک تو ہم امن سے چلے گئے، اگر جہاں راستے میں گجر وغیرہ ملے، مگر ہم ہیلے حوالے کر کے ان کے ہاتھوں سے بچ گئے۔ لیکن جب گڑگانوں سے کرنال کی طرف مڑے تو دو کوس کے بعد ہی گجروں کے غول نے رتھ کو گھیر لیا اور لوٹنا چاہا۔ ابھی انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا تھا کہ سامنے سے انگریزی فوج کا ایک دستہ آ گیا۔ یہ سب گورے تھے، ان کو دیکھ کر گجر تو بھاگ گئے، اور گورے گھوڑے دوڑا کر رتھ کے پاس پہنچے اور انہوں نے مذاق کے انداز سے انگریزی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا جس کو میں نہیں سمجھا۔ میں مشرقی رخ تھا۔ مغربی رخ سے ایک گورے نے رتھ کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور والدہ کو نابینا بڑھیا دیکھ کر قہقہہ لگایا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس کو سن کر وہ سب آگے بڑھ گئے اور ہمیں کچھ تکلیف نہیں دی۔ جب وہ چلے گئے تو ہم آگے بڑھے اور شام تک چلتے رہے۔ رات کو ایک گاؤں کے پاس قیام کیا۔ وہاں آدھی رات کو چور بیل کھول کر لے گئے، گاڑی بان بھی کہیں غائب ہو گیا۔ صبح کو میں بہت فکر مند ہوا اور گاؤں جا کر کرائے کی گاڑی مانگی۔ گاؤں کا چودھری میرے ساتھ آیا اور بولا، گاڑی تو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، تم اپنی ماں کو ہمارے گھر میں ٹھہرا دو، دوسرے گاؤں سے گاڑی منگوا دیں گے۔ میں نے اسی کو غنیمت سمجھا اور والدہ کو لے کر چودھری کے گھر چلا گیا۔ ہمارے پاس ایک پٹاری تھی اور ایک صندوقچہ، اور ان دونوں میں اشرفیاں اور جڑاؤ زیور تھا۔ چودھری نے گھر میں اتار کر اور سب سامان رکھ کر ایک آدمی کو دوسرے گاؤں سے گاڑی لانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں والوں نے غل مچایا کہ انگریزی فوج آئی ہے۔ چودھری میرے پاس آیا اور کہا، تم گھر سے باہر جاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے ساتھ مارے جائیں گے۔ میں بہت گھبرایا اور چودھری سے کہنے لگا کہ اندھی کو لے کر کہاں جاؤں، تم کو میرے حال پر ترس نہیں آتا؟ یہ سن کر اس نے میرے چہرے پر ایک مکہ مارا اور کہا، ہم تیرے لیے اپنی گردن کٹوا دیں۔ میں نے بھی اس کے تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ جمع ہو گئے اور ان سب نے مل کر مجھ کو مارا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو ایک جنگل میں پڑا تھا اور والدہ میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھیں۔ والدہ نے کہا کہ وہ تجھ کو اور مجھ کو ایک چارپائی پر ڈال کر یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسباب لوٹنے کا بہانہ کیا تھا، فوج ووج کچھ نہیں آئی تھی۔ وہ بڑا کٹھن وقت تھا، جنگل بیابان، دھوپ کی شدت، ایک میری ناتواں آنکھوں سے محتاج ماں، چاروں طرف سناٹا اور دشمنوں کا ڈر، راستے کی بے خبری اور زخموں کی دکھن سونے پر سہاگا۔ والدہ نے کہا، بیٹا چلو، ہمت کر کے آگے بڑھو، یہاں جنگل میں پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سر میں اور بازو پر زخم تھے، پیروں پر بھی چوٹ آئی تھی، مگر اندھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر میں نے راستہ چلنا شروع کیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھیں، جنہوں نے بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیروں کو لہو لہان کر دیا۔ والدہ ٹھوکرے کھا کھا کر گر پڑتی تھی اور میں ان کو سنبھالتا تھا، مگر زخموں کی کمزوری سے مجھ میں بھی چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دو وقت سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، غرض ایسا وقت تھا کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ جب دوپہر کا سورج سر پر آیا تو میرے سر کے زخم میں ایسی تکلیف ہوئی کہ میں چکرا کر گر پڑا۔ ہوش تھا مگر اٹھنے اور چلنے کی طاقت نہ تھی۔ والدہ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور یہ دعا مانگنی شروع کی، الہی مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بچے کی جان کو بچا لے۔ خدایا، یہ اندھی شہزادی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کو محروم نہ کر، ہمارا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، آسمان زمین ہمارے دشمن ہیں، تجھ بے کس سے کہوں، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ہم کل ملکوں اور ہاتھی گھوڑوں اور لونڈی غلاموں کے مالک تھے، آج ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، کس برتے پر دنیا والے اس فانی جہان میں جینے کی آرزو کرتے ہیں۔ توبہ ہے، گناہوں کی توبہ ہے، رحم، اے خدا رحم۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں کہ گنوار ادھر آ نکلا اور اس نے کہا، بڑھیا تیرے پاس جو کچھ ہو ڈال دے۔ والدہ بولی، بیٹا میرے پاس تو سوائے زخمی بیمار کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس گنوار نے ایک لٹ والدہ کے سر پہ مارا۔ لٹ کے پڑتے ہی والدہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے کہا، ہائے ظالم، میرے بچے کو نہ ماری ہو۔ میں ہمت کر کے اٹھا مگر پھر چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گنوار نے میرے اور والدہ کے کپڑے اتار لیے۔ مجھے ہوش آیا تو گنوار چلا گیا تھا اور ہم دونوں بالکل برہنہ پڑے تھے۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔